بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. پیچھے سے واقعہ جو چل رہا ہے کہ بلقیس کے پاس، سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے جب قاصد لوٹے، سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہدایہ لے کر آئے تھے، لیکن یہاں دیکھا کہ ان کے پاس تو بڑی طاقت ہے، بڑی حکومت ہے، دنیا کی ہر طرح کی طاقت بھی موجود ہے، اور دینی لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے یہ کامل، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب نوازا ہے. یہ بہت زیادہ مرعوب ہو کر بلقیس کے پاس پہنچے اور بلقیس کے سامنے واقعات کی اطلاع کی اور پیغام پہنچا دیا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا. پیغام کیا تھا کہ دیکھو، تمہیں یہ ہدایہ وغیرہ دے کر جو ہمیں راضی کرنا چاہتے ہو، خوش کرنا چاہتے ہو، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ہم دنیا کے طالب نہیں ہیں، اگر ہماری اطاعت کرنی ہے اور حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم آگے فوج لے کر تمہارے پاس آ جائیں گے. بلقیس جب حالات سنے بلقیس نے تو وہ سمجھ گئی، اور پہلے سے اس کو کچھ اندازہ تھا اور امتحان بھی یہ لینا چاہ رہی تھی کہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں. جب معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کی طاقت وغیرہ کا اندازہ ہوا، اور سمجھ گئیں کہ اگر دنیاوی بادشاہ ہوتے تو رکھ لیتے، ہدیہ قبول کر لیتے، اسی پر کفایت کر لیتے. بہرحال وہ سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی ہیں، چونکہ وہ کچھ کتابی، آسمانی کتابوں کا کچھ علم بھی اس کے پاس ہوگا پہلے سے. اس نے تیاری کر لی سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا، حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا اور حاضری کی تیاری کر لی. اب اس کی فوج اتنی بڑی تھی کہ امام قرطبی وغیرہ نے تاریخی روایات کی بنیاد پر یہ لکھا ہے کہ بارہ ہزار تو اس کے ماتحت سردار تھے، اور ہر ایک میں سے، اس میں سے بارہ ہزار میں سے ہر ایک کے ماتحت ہزاروں تھے. تو 12,000 الگ الگ سردار، اور ہر سردار کے ماتحت ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. اتنی بڑی فوج کے ساتھ وہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضری کے لیے آئی. اب چونکہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام پوری طرح اس سے واقف تھے نہیں کہ اس کی سوچ کیسی ہے، سمجھ کیسی ہے، کس انداز سے اس سے بات کرنی ہے، اس کو کس طرح کے دلائل کی ضرورت ہوگی. جیسے کہ ایک اصولی بات ہے، ہم لوگ تو ہر ایک کو ایک لاٹھی سے چلانا چاہتے ہیں. یہ تو چونکہ بڑی اونچی شان والے لوگ تھے، تو ان کو یہ دیکھنا تھا، جیسے مشہور ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے بات کرو ان کی سمجھ کے موافق. چھوٹے بچے کے سامنے چھوٹے بچوں کی طرح بات کی جاتی ہے، جیسے چھوٹے بچوں سے بات کرتے ہیں تو ان کے انداز سے بات کی جاتی ہے، ان سے بڑوں والے انداز سے تھوڑی بھی بات کی جائے گی تو بیچارے نہیں سمجھیں گے. بڑوں سے بڑے کے طریقے پر بات کی جاتی ہے، ان میں جو بہت زیادہ سمجھدار ہیں، عقل جن کی زیادہ چلتی ہے، دماغ زیادہ چلتا ہے، ان سے ان کے انداز سے بات کی جاتی ہے. بعض بیچارے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں، تو ان کے انداز سے بات کی جاتی ہے، ہر ایک سے ان کا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. جن کو یہ طریقہ آ جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ سامنے والے کو بہت آسانی سے مطمئن کر دیتے ہیں. سلیمان علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بلقیس کس درجے کی اس کی سمجھداری ہے، ایک بات، اور دوسرا وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو کس درجے کی طاقت دے رکھی ہے. یہ دو باتیں، ایک یہ دیکھنا ہے کہ کس درجے کی وہ سمجھدار ہے تاکہ اس لحاظ سے آگے اس کو سمجھایا جائے، ایک تو جب اس کی عقل مندی پہچانی جائے گی تو اس انداز سے بات کی جائے گی، ایک بات، اور دوسرا یہ کہ اگر معلوم ہو جائے کہ واقعی وہ بڑی سمجھدار ہے تو ایسے کسی سمجھدار شخص کا حق بات قبول کرنا وہ ایک کا نہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے حق کے قبول کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک سمجھدار شخص اگر کسی بات کو قبول کر لے تو اس کے ماننے والوں میں ہزاروں ہوتے ہیں جو اس کی بات مان لیتے ہیں، اور اگر نہ سمجھے تو اس کے ماننے والے بھی سمجھتے نہیں، اس کی تو بیوقوفیاں مشہور ہیں، اس کی کیوں کون مانتا ہے. اگرچہ آج کل تو میڈیا ہے تو بیوقوفوں کو بھی سمجھدار ظاہر کر دیتے ہیں، جو مشہور ہو جاتا ہے لوگ اس کی بات ماننے لگ جاتے ہیں. آج کل کی تو بات الگ ہے، آج کل تو بیوقوفوں کا دور ہے، لیکن جب سمجھداروں کا دور تھا اس کی بات کر رہا ہوں میں. آج کل تو بیوقوفوں کا دور ہے، میڈیا نے جو کہہ دیا ہم مان لیں گے، جو میڈیا سمجھائے گا ہم سمجھ لیں گے، اس نے کہہ دیا ایسا ہے تو ایسا ہے، اور اچھے اچھے پڑھے لکھے سمجھدار عقل مند لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی سب باتوں میں مان جاتے ہیں اور اس کے مطابق کرتے رہتے ہیں. جس کو فتنہ کہتے ہیں، جس کو دجل کہتے ہیں، دجال، بڑا دھوکے باز، یہ بڑا دھوکے باز ہے. اگرچہ اصل دجال وہ ہے جو آئے گا، لیکن یہ بھی اسی کے مقدمہ ہے. ایسا دھوکہ کہ سمجھنا مشکل ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن کم از کم جھوٹ کو تو جھوٹ سمجھے انسان، جس کا جھوٹ جتنا ظاہر ہے، جو جھوٹ اتنا ظاہر ہے اس کو تو انسان سمجھ جائے کہ یہ جھوٹ ہے. بہرحال سلیمان علیہ السلام ایک تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ سمجھداری کس درجے کی ہے تاکہ اس پر محنت کرنے کا اور حق بات اس کے قبول کرنے سے اثرات اور فائدے کتنے ہوں گے، دوسرا ہے کہ اس سے کس انداز سے اس کو سمجھایا جائے گا، اور نمبر تین کہ وہ یہ دیکھ لے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس درجے کی طاقت دے رکھی ہے تاکہ اس کو اپنی طاقت پر گھمنڈ باقی نہ رہے. اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر آگے والی آیات ہم دیکھتے ہیں. قال یا ایہا الملا، سلیمان علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ بلقیس آ رہی ہے. کیسے پتہ چلا؟ وحی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ کسی پرندے نے اطلاع کر دی ہو. ان کے پاس تو بادشاہ تھی، جنات تھے، پرندے تھے، ہر طرح کے جانور تھے، کسی نے اطلاع کر دی ہوگی. اور یہ بھی احتمال ہے جیسے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو کچھ فاصلے پر کچھ غبار اڑتا ہوا نظر آیا، چونکہ بڑی فوج آ رہی تھی. پوچھا یہ کیسا غبار آ رہا ہے، اتنے دور کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بلقیس اپنی فوج سمیت آ رہی ہے. جو بھی صورتحال پیش آئی تھی، سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے وہاں سے نکل جانے کے بعد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچنے سے پہلے یہ چاہا کہ کوئی بڑی چیز ہو جائے جس کو وہ دیکھ لیں اور جس سے اس کی عقل کے امتحان لے لیں. قال یا ایہا الملا ایکم یأتینی بعرشیہا قبل ان یأتونی مسلمین. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے درباریو، ایکم یأتینی بعرشیہا، تم میں کون ایسا ہے جو اس کا تخت کئی محلوں کے اندر، دروازوں میں، تالوں کے اندر، پہروں کے اندر محفوظ رہتا تھا. سب سے زیادہ حفاظت میں رکھی جانے والی چیز اس کا تخت، بہت قیمتی، بلکہ پہرے داروں کی بھی اس تک پہنچ نہیں تھی، جیسے کہ تالوں میں تھا، وہ تو صرف باہر سے پہرہ دیتے تھے، اندر کسی کی پہنچ نہیں تھی. اتنی حفاظت میں، اتنے تالوں میں بند رکھ کر وہ وہاں سے چلی. سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ وہی میرے پاس آ جائے، اسی کو یہاں منگوا لیا جائے تاکہ وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی طاقت دے رکھی ہے. اور ظاہر ہے کہ ایسی چیز کا آنا یقین نہیں آتا انسان کا تو، لیکن اپنی چیز تو انسان پہچان لیتا ہے، تو اب سمجھداری کیسی ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گا. ایوکم یأتینی بعرشیہا قبل ان یأتونی مسلمین، تم میں کون ہے جو اس کا تخت، اس کا عرش میرے پاس لے کر آ جائے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس پہنچ جائیں فرما بردار ہو کر. مسلمین کا یہاں لفظی ترجمہ کریں گے، اصطلاحی معنی مسلمان ہو کر نہیں، اس لیے کہ ابھی تو اسلام کو پہچانے نہیں کہ اسلام کیا چیز ہے. یہاں فرما برداری، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں، یعنی سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ آ رہے ہیں تو فرما بردار ہو کر ہی آ رہے ہیں، کوئی جنگ کرنے تو نہیں آ رہے. اب سلیمان علیہ السلام کے سامنے جواب دینے والوں میں بہت بڑا مجمع، ہر طرح کی طاقت. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. عفریت کہا جاتا ہے جو بہت طاقتور بڑے جسم والا جنات میں سے ایک بڑے جن ہے، جنات میں سے ایک بڑے جن ہے، بڑے طاقتور جن ہے. یہ کہا انا آتیک بہ، میں وہ تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں. قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اس مجلس سے اٹھیں. سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگتی تھی، چاہے وہ دارالقضا میں مجلس میں بیٹھتے ہوں اس کے وقت ہے، یا اپنی ساتھیوں کے ساتھ یعنی تعلیم امت کے لیے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں ان کو تعلیم دینے کے لیے، جو بھی معاملہ تھا، جو بھی ان کی مجلس کا وقت تھا، تو اس نے یہ کہا کہ آپ کی یہ مجلس جو ختم ہو اس سے پہلے پہلے میں تخت لے آؤں گا، میں دوڑ لگاؤں گا، پہنچوں گا اور وہاں جا کر وہ اٹھا کر لے آؤں گا. یہ ظاہر ہے کہ ظاہری طاقت کی بنیاد پر یہ کام کرے گا، اتنا طاقتور تھا وہ جن، جانے آنے میں اتنی طاقت کہ تیزی، اور پھر پورے تخت کو اٹھا کر لانا اتنے پیروں کے درمیان سے، یہ ظاہری طاقت کی بنیاد پر لا سکتا تھا. تو جنات میں سے ایک بڑے جن نے کہا انا آتی کبھی ہی، میں آپ کے پاس یہ لا سکتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے. وانی علیہ لقوی امین، چونکہ یہ بہت طاقت، یہ کام بہت بڑی طاقت چاہتا ہے، تو میں اس پہ طاقت بھی رکھتا ہوں، اس کی قوت بھی رکھتا ہوں، اور چونکہ بہت قیمتی جواہرات وغیرہ اس میں ہیں، تو اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ امین، میں امانت دار بھی ہوں، کوئی خیانت نہیں کروں گا. یہ بھی قرآن کریم کی جامعیت اور معجزہ ہے کہ کسی کام کرنے والے کے اندر کتنی صفت ہونی چاہیے، دو صفتیں ہونی چاہیے، قوی اور امین. عجیب بات ہے، ہم غور کریں کہ یہ لفظ القوی الامین کا لفظ جو ہے، یہ دونوں لفظ آگے سورت آئے گی، سورت القصص، جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدین گئے تھے، اور مدین میں سلیمان علیہ الصلوۃ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پانی پلایا تھا، وہ دو بچیوں کے لیے پانی پلایا تھا، تو ان بچیوں نے گھر جا کر اپنے والد سے یہ کہا تھا کہ ان کو، یہ بڑے نیک آدمی ہیں جو آئے ہوئے ہیں، کوئی باہر سے مسافر آ گئے ہیں، ان کو اپنے پاس آپ رکھ لیجئے کام کرنے کے لیے، کہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، بالکل یہی دو لفظ استعمال کیے تھے، کہ آپ جس کو اپنے پاس مزدوری پر رکھنا چاہیں، بہترین صفت اگر ان میں ہو سکتی ہے تو القوی الامین کی ہے. وہی دو صفتیں القوی الامین کی انہوں نے بھی استعمال کی تھیں. اب یہاں پر ہم مفسرین کا کلام دیکھیں تو بات بڑی عجیب ہے، اور واقعی قرآن کی جامعیت ہے، کہ دو لفظوں میں گویا ہمیں یہ بتا دیا کہ اپنے پاس کسی کو کام کے لیے رکھنا ہو تو یہ دو چیزیں دیکھ لو. کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا انسان نے، اپنے پاس کام کرنے کے لیے اگر کسی کو رکھنا ہے تو یہ دو چیزیں دیکھ لو. نمبر ایک، اس میں طاقت کتنی ہے یہ کام کرنے کی. طاقت سے مراد صرف ظاہری طاقت نہیں، ایک ہوتا ہے کہ انسان میں صلاحیت ہے، لیکن صلاحیت کے ساتھ، مثلاً اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی کو ذمہ داری دینی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہماری بلڈنگ کی روزانہ تمہیں آ کر صفائی کرنی ہے. اب وہ صفائی کرنے کی صلاحیت تو ہوتی ہے انسان میں، اتنا تو صفائی وہ کر لے گا، اتنا چلنا پھرنا اگر اس کا ہے اور صحیح صحت ہے تو اچھا ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے. لیکن بعضوں کی صلاحیت صفائی کی ہوتی ہی نہیں، اوپر جھاڑو پھیر دیا اور کونے کونے میں کچرا جمع ہے، ادھر کچرا جمع ہے، ادھر کچرا جمع ہے. وہ صلاحیت ہونی چاہیے القوی، سے صرف جسمانی طاقت ضروری نہیں، وہ صلاحیت ہوتی ہے، اور صلاحیت کے ساتھ پابندی سے کیا یہ روزانہ آئے گا؟ پابندی کرنا بھی تو ایک صلاحیت ہے، ہر ایک میں نہیں ہوتی، بعضوں میں بڑی صلاحیت ہوتی ہے، بڑی صلاحیت ہوتی ہے لیکن پابندی نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے صلاحیت نہیں. صلاحیت کے معنی ہے کہ وہ کام کرنے میں کہ اس کو جسمانی لحاظ سے طاقت بھی ہے، اس کو اس کی سمجھداری بھی ہے، اور پابندی سے وہ کر بھی سکتا ہے. بہت سے لوگ اس چیز میں فیل ہو جاتے ہیں، آخری چیز میں پابندی نہیں. اور ظاہر ہے جہاں پابندی نہیں ہوئی، اگر عام کوئی فیکٹری وغیرہ، عام دنیاوی کاروبار کا معاملہ ہے، تو وہاں تو اس کو فوراً نکال دیں گے، اچھا ٹھیک ہے تم کبھی آتے ہو کبھی نہیں آتے، نکلو یہاں سے، یہ القوی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اس میں صلاحیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن امانت دار بھی ہے یا نہیں؟ آج کل ہم یہ دیکھیں تو واقعتاً قرآن کا معجزہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی عجیب بات ہے، القوی الامین، امانت دار، وقت پر آ تو گیا. کتنے ایسے ادارے ہیں جہاں پر وقت پر لوگ آ جاتے ہیں، وقت پر پہنچ گئے، ٹائم لکھ دیا کہ ہم اتنے بجے پہنچے ہیں، پنچ ان پنچ آؤٹ ٹائم کے لحاظ سے ہو رہا ہے، اندر آنے کے بعد اچھا آپ ناشتے ہوں گے، اندر آنے کے بعد فون کی جتنا باقی رہ گیا تھا وہ باقی جتنے کام اپنے فون کے وہ ہوں گے، اور اپنے کام کے دوران فون مستقل چل رہا ہے تو کام کی طرف دھیان نہیں، یہ خیانت ہے، یہ سب خیانتوں میں آ جاتا ہے. انی علیہ لقوی امین. بہرحال یہ ہے تو بہت جامع بات، بہت مختصر ہے، لیکن اس میں بہت سی چیزیں ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ کسی بھی دینی ادارہ ہو، امامت ہو، تدریس ہو، یا پھر کوئی دنیاوی کام ہو، کسی فیکٹری میں ہو، ملازمت ہو، دکان ہو، ہر جگہ یہ دو چیزیں ہیں، القوی الامین. یہ دیکھنا ہے کہ اس میں صلاحیت کیا ہے، اس کام کرنے کی صلاحیت کتنی ہے، اور یہ کہ امانت دار ہے یا نہیں ہے، خیانت تو نہیں ہے اس میں. پہلی صفت پھر بھی مل جاتی ہے لوگوں میں، دوسری صفت کی بہت زیادہ کمی ہے. خیانت تو بہت عام، جہاں موقع ملا اچھا کچھ پیسے نکال لیے، کوئی چیزیں نکال لیں. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. خیر وہ عنوان تو کچھ اور تھا، لیکن یہ دو لفظوں سے یہ بات ذہن میں آئی کہ واقعی یہ دو لفظ تو وہ ہیں جو شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیے تھے. وہاں پر انشاءاللہ اگلی صورت میں اس کی تفصیل واقعی کی آ جائے گی. تو جنات نے، جن میں سے ایک بڑا جسم اور طاقت والا ایک جنات تھا، اس نے یہ بات کہی. سلیمان علیہ السلام ظاہر ہے یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ صرف کسی جن کی طاقت کو ظاہر کریں بلقیس کے سامنے، یہ تو مقصد نہیں تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو تو جواب نہیں دیا، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، پیشکش کر دی اس نے، اس کو جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اگر وہ لے بھی آتا تو ایک جن کی طاقت ظاہر ہوتی. ٹھیک ہے، جن کی طاقت بھی ظاہر ہوتی تو یہ ظاہر ہوتا کہ اتنا طاقتور جن اور سلیمان علیہ السلام کے تابع ہے، تو سلیمان علیہ السلام کا کمال تو اس میں ظاہر ہو رہا تھا پھر بھی، لیکن سلیمان علیہ السلام اس سے بڑھ کر کچھ چاہ رہے تھے. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. تو اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کون سی کتاب؟ آسمانی کتاب، تورات میں مراد ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تورات مراد ہو. بہرحال جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہنے لگا، اور ہو سکتا ہے کہ زبور مراد ہو، آتینا داؤد زبورا، سلیمان علیہ السلام کے والد داؤد علیہ السلام، ان کو زبور دی گئی تھی اور زبور میں بڑی حکمت کی باتیں. بہرحال چاہے تورات کا علم ہو یا زبور کا علم ہو، دونوں کتابوں کا علم ہو، یہ اس کو علم تھا، اور اس علم سے اس کو اسم اعظم بھی معلوم تھا. ان کتابوں کے علم سے اسے دعا کا طریقہ اور اسم اعظم معلوم تھا کہ کیسے دعا کی جائے جو قبول ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین تھا اس کو، بڑا نیک آدمی تھا. کون تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے، اکثر کی رائے یہ ہے، اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ ہے جو سلیمان علیہ السلام کا خاص ساتھی، بعضوں نے سلیمان علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی بھی بتایا، رشتے میں خالہ زاد بھائی ہے، اور اس کا نام آصف بن برخیہ بیان کیا جاتا ہے، آصف بن برخیہ، آصف نام تھا. تو بہرحال یہ تھا، اس نے کہا کہ انا آتی کبھی ہی قبل ان یرتد الیک طرفک. بعض علماء کی اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قال الذي عنده علم من الكتاب سے مراد خود سلیمان علیہ السلام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ عفریت من الجن نے یہ کہا کہ میں لا سکتا ہوں آپ کے اٹھنے سے پہلے، تو سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا، اچھا تم کیا بات کر رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بڑی طاقت ہے، میں تمہاری آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں، ایک سیکنڈ میں لے آتا ہوں. یا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو جواب میں کہا، تو الذی عندہ علم من الکتاب سے مراد سلیمان علیہ السلام ہے، اس لیے کہ ظاہر ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے کتاب کا علم رکھنے والا. لیکن ظاہراً ایسا معلوم ہوتا ہے، جو اکثر مفسرین کی رائے ہے وہ راجح معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم، وہ معلوم ہوتا ہے کہ یعنی اکثر کی رائے راجح معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد خود سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد ان کے اور کوئی ساتھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت عطا فرمائی. سلیمان علیہ السلام خود لانا چاہتے تو پوچھتے ہی نہیں. تو سلیمان علیہ السلام سے ان سے کسی ایک نے کہا، وہ شخص جس کو کتاب کا بھی علم تھا اور بڑا نیک تھا، سلیمان علیہ السلام کے خاص مصاحب تھا، کہنے لگا، انا آتی کبھی ہی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس وہ تخت اور عرش لا سکتا ہوں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. یرتد الیک طرفک کے معنی آنکھ جھپکنا، جو کہ ایک سیکنڈ بس آنکھ جھپکی، بند کی اور کھولی. اور بعضوں نے کہا اس کے معنی یہ ہیں کہ یرتد الیک طرفک کے معنی ہیں آپ اوپر مثلا نظر اٹھائیں اور پھر نیچے دیکھیں گے تو نیچے موجود ہوگی، یعنی چلے دو سیکنڈ ہو گئے یا آدھے سیکنڈ میں یا دو سیکنڈ میں، بہرحال بہت مختصر وقت میں. انا آتی کبھی ہی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے میں لا سکتا ہوں. ان کو جواب میں کہا گیا، ہاں ٹھیک ہے. تو فلما رآہ مستقرا عندہ، جب وہ اسم اعظم سے انہوں نے دعا کی اور دعا قبول ہوئی، فوراً تخت اور عرش سامنے موجود ہو گیا. یہ کرامت تھی، اور ظاہر ہے کسی بھی امتی کی کرامت، کسی بھی امتی کی کرامت نبی کا معجزہ سمجھی جاتی ہے. امتی کی کرامت، وہ جس نبی کا امتی ہے اس نبی کا معجزہ شمار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کرامت ملی کیسے؟ اس نبی کی بات ماننے کی وجہ سے. یا اگر اس نبی کی پیروی نہ کرتا، وہ نبی صاحب کرامات نہ ہوتا اور معجزہ والا نہ ہوتا اور حق نہ ہوتا، تو اس امتی کو وہ کرامت نہ حاصل ہوتی. تو کسی بھی امتی کی کرامت جس نبی کا وہ متبع ہے اس کا معجزہ سمجھا جاتا ہے. تو یہاں پر آصف بن برخیا جو تخت کو سامنے حاضر کیا، تو یہ گویا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ ہوا اور آصف بن برخیا کی کرامت ہو گئی. قال الذی عندہ علم من الکتاب، انا آتی کبھی ہی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں لا سکتا ہوں. فلما رآہ مستقرا عندہ، جب سلیمان علیہ السلام نے اس عرش اور تخت کو دیکھا، سامنے رکھا ہوا، مستقرا عندہ، سامنے رکھا ہوا، اتنا قیمتی تخت، اتنے پہروں میں، اتنی حفاظت میں، پہرے داروں کو بھی پتہ نہیں اور تخت یہاں موجود ہے. فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا قال ھذا من فضل ربی. لوگ بیچارے، بعض لوگ معجزات کو تو پھر بھی مان لیتے ہیں، بعض لوگ معجزات کا بھی انکار کرتے ہیں. بہت سے لوگ معجزات کو تو پھر بھی مان لیتے ہیں لیکن کرامتوں کا انکار کر دیتے ہیں. کرامتوں کا ذکر یہ دیکھو یہاں پر موجود ہے، اور حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بھی تو ہے. حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے پاس جو پھل ہوتے تھے، زکریا علیہ السلام نبی ہیں، ان کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے. انا لکی ھذا قالت ھو من عند اللہ. تو کرامات اولیاء یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اور مریم علیہ السلام کے بعد جو پھل آتے تھے وہ بھی تو ظاہر ہے کہ جمہور کے قول کے موافق وہ نبیہ نہیں تھیں، تو ان کو کرامت اللہ تعالیٰ نے دی تھی. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده، جب اپنے پاس رکھا ہوا پا لیا، دیکھا کہ یہاں سامنے رکھا ہوا ہے، تو کوئی بڑائی، کوئی عجب دل میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ فرمانے لگے ھذا من فضل ربی. انبیاء کی یہ شان ہوتی ہے، اور ان کی اتباع میں اولیاء کی یہ شان ہوتی ہے، جب کوئی بڑی چیز ملتی ہے تو سینہ نکل نہیں آتا بلکہ اور جھک جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ جو ہے وہ ایسی عظیم فتح ہے جس کا سب کو انتظار تھا، صرف مسلمانوں کو نہیں، غیر مسلم بھی انتظار میں تھے. ہم دیکھتے ہیں مکہ فتح ہو، اس کا مطلب ہے کہ حق. قرآن نے بھی کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ورأیت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، رمضان کے 8 ہجری میں، سن 8 ہجری کے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پھر تشریف لائے، اور اس کے بعد بس جو فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہوئیں، سن 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے، جماعتوں کی جماعتیں اسلام میں داخل ہونے لگیں. اتنی بڑی فتح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو عجیب شان تھی. بس گردن جھکی جا رہی ہے، سینہ اور گردن جھکی جا رہی ہے آگے کی طرف. راوی فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آگے جو پالان کی لکڑی تھی اس پر لگ جائے گا اور لگتا رہے گا. قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، سر جھکا ہوا ہے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کانپنے لگا کہ اتنے بڑے بادشاہ سے میں بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کیا گھبراتے ہو، بات کر لو، میں تو ایک عام قریش کی عورت کا بیٹا ہوں، اور ہم لوگ سوکھا ہوا گوشت جو عام غربا کھاتے ہیں وہی ہم لوگ کھاتے تھے، کوئی ہم کوئی میں مالدار گھرانے کا کوئی بادشاہ نہیں ہوں. انما انا امرؤ من قریش كانت تأكل القديد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اگر مجھے صحیح یاد ہے یہی الفاظ آپ نے اس طرح کے الفاظ فرمائے تھے. بہرحال تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کے ماننے والے ایک امتی کے ہاتھ پر اتنی بڑی کرامت ظاہر ہوئی، تو فرمانے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرا رب کا بڑا فضل ہے، میرا رب کا مجھ پر احسان ہے، اور یہ احسان اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرمایا لیبلونی اشکر و مکفر، تاکہ اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. عام طور پر انسان کو جب کوئی بڑی چیز حاصل ہوتی ہے، بڑا منصب حاصل ہوتا ہے، بڑا اعزاز حاصل ہوتا ہے، تو سینہ نکل آتا ہے، دل میں خوشی کے ساتھ ایک بڑائی پیدا ہو جاتی ہے. لیبلونی اشکر و مکفر، اب دیکھتے ہیں یہ کہ شکر ادا کرتے ہیں ناشکری کرتے ہیں، میں نے کیا میرے ماننے والے میں ہوا یا اللہ کے ماننے والوں میں ہوا، اللہ کی طرف سے یہ احسان ہے یا میرا کمال ہے. وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بھی شکر ادا کرتا ہے تو اپنے ہی نفع کے لیے شکر ادا کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرتا ہے، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو پھر اللہ کو ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کرم والا ہے اور کریم ہے. یعنی فوراً سزا چاہے نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اب یہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی تو بڑے عجیب معجزات دیے تھے، اتنی بڑی حکومت سلطنت دی تھی، ہوا پر ان کا تخت اڑتا تھا اور ہزاروں کا مجمع ساتھ بیٹھتا تھا، بڑی بڑی عجیب شان ان کی تھی، بڑی بڑی یعنی سلطنت، بڑی سلطنت اور بڑی حکومت اور عجیب قسم کی چیزیں، عجیب عجیب نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھیں، پرندوں کی اور چونٹیوں کی بولی وہ سمجھ جاتے تھے. ان سب چیزوں کے ساتھ اس بات پر خاص طور پہ سلیمان علیہ السلام کا یہ فرمانا ھذا من فضل ربی، ایک اشارہ اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ گویا ایک تو ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی کمال دیتے ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ کمال دیا، لیکن اس سے بڑھ کر انسان کو خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے ماننے والوں میں یہ کمال منتقل ہونے لگ جائے. ایک مدرس ہے، وہ پڑھاتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ جن کو میں نے پڑھایا اب وہ پڑھانے لگ گئے، خوشی کی بات ہے. باپ ہے، ماں ہے، اپنے اولاد کی تربیت کی، اب انہوں نے دیکھا کہ اچھا میری اولاد جو ہے وہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اچھا ان میں نیکی ہے، اپنے بچوں کو وہ نیک بنا رہے ہیں، خوشی کی بات ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا، ہم نے جو آگے سکھایا، وہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. ہمیں جو اللہ نے احسان ہم پر فرمایا، کوئی کمال اللہ نے ہمیں دیا تھا، چاہے وہ ہمارا ذاتی کمال نہیں تھا، کوئی کمال اللہ نے اگر ہمیں دیا تھا، ہم نے دوسروں کو سکھانے کی کوشش کی، دوسروں نے اسے قبول کیا اور ان میں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، یہ کمال کی، یہ خوشی کی بات ہے. اور سب کو تجربہ ہوگا، انسان جس فیلڈ میں کام کرتا ہے، جو مائیں گھروں میں اولاد کی تربیت کرتی ہیں، جب اولاد کو نیک دیکھتی ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے. شاید میں صحیح لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ بسا اوقات یہ باتیں غلط لوگوں تک بھی پہنچ جاتی ہیں. مجھے ابھی فوراً ہی یہ بات کرتے ہوئے ایک بات ذہن میں آئی کہ بعض بیچارے بچے ایسے بھی مدرسے میں داخل ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں کہ مدرسے میں آنے کے بعد وہ نیک بننے لگ جاتے ہیں اور زیادہ نیکی کے آثار ان میں نظر آنے لگ جاتے ہیں، تو والدین ان کو مدرسے سے نکال لیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ بہت نیک بن رہا ہے، میں اتنا نیک نہیں بنانا تھا اس کو. بس عجیب اللہ کی شان ہے، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، بعضوں کو اللہ نے شقی بنایا، بعضوں کو سعید بنایا، اللہ کی شان ہے. بعض وہ ہیں جو تڑپتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو نیک دیکھیں، بزرگ دیکھیں، عبادت کرتا ہوا دیکھیں. بعض وہ ہیں جو اگر اپنی اولاد کو اس طرح دیکھتے ہیں تو نہیں نہیں اس کو مدرسے سے نکالو، یہ کہیں زیادہ ہی نیک بن رہا ہے، یہ ماحول کے ساتھ نہیں چل سکے گا، اس کا لباس جو ہے وہ ہمارے ماحول میں فٹ نہیں ہوگا، یہ ہر وقت نماز 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 ہر وقت کی نماز پڑھتا رہے گا تو ہمارے ماحول میں فٹ نہیں ہوگا، کبھی ہم گھومنے جاتے ہیں وہاں بھی اس کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس کو مدرسے سے نکالو. لیکن انشاءاللہ میں جن سے بات کر رہا ہوں، میری آواز جن تک پہنچ رہی ہے، ان میں انشاءاللہ کوئی اس سوچ کا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی. اور اگر کسی کی سوچ نہ ہو ایسی تو اس کو ہدایت کی دعا اور اہتمام سے کرنی چاہیے کہ نیک بننے والی اولاد، نیک اولاد تو والدین کے لیے دنیا میں بھی اعزاز ہے، آخرت میں بھی اعزاز ہے. بہرحال سلیمان علیہ السلام کو یہاں جو خوشی اور جو فرما رہے ہیں ھذا من فضل ربی، کہ مجھ پہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کمالات دیے ہیں، اب الحمدللہ کہ یہ کمالات میرے امتیوں میں بھی نظر آنے لگے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کمالات دیے تھے اور دیکھا کہ یہ کمالات امتیوں میں نظر آئے. اشدہم فی امر اللہ عمر، اصدقہم حیان عثمان، اقضاہم علی، اقرأہم لکتاب اللہ ابی بن کعب، افرضہم زید بن ثابت. کسی میں کون سا کمال، کسی میں کون سا کمال. آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں، بیماری کی شدت، آخری دن تھا. فجر کی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک سے تشریف لانے کی ہمت تو نہیں تھی، اندر سے ہی پردہ ہٹایا. صحابہ فرماتے ہیں آپ کا چہرہ ایسا منور تھا، ایسا منور تھا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے لیکن ہمارا دھیان اس طرف جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر دیکھی کہ اچھا یہ گویا مجمع تیار ہو چکا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے ہیں، سب ان کی نمائمہ اقتداء کر رہے ہیں، جو کام میں لے کر آیا تھا وہ کام آگے بڑھ رہا ہے. ھذا من فضل ربی، وہ آخری دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ظہر سے پہلے پہلے چاش کے وقت آپ کی وفات ہو گئی تھی. ھذا من فضل ربی، یہ میرا رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر و مکفر، ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم. شکر ادا کرتا ہے انسان تو اپنا ہی نفع، ناشکری کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان. دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کو تو ہے ہی، اور دنیا کا بھی نقصان ہے. قال نکروا لها عرشها. سلیمان علیہ السلام والسلام نے ایک تو گویا یہ دکھانا تھا کہ اچھا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طاقت دی ہے، دوسری بات سلیمان علیہ السلام والسلام نے عقل مندی کا امتحان وہ بھی لینا مقصود تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، فرمایا نکروا لها عرشها، اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو. کچھ کس طرح تبدیلی کی واللہ عالم، کچھ چیزیں یہاں کی وہاں لگا دیں، کچھ وہاں کی یہاں لگا دیں، لیا کچھ بھی نہیں، بس ادھر کی چیزیں ادھر تھوڑی سی تبدیلی، ڈیزائن میں کچھ تبدیلی آ گئی ہوگی، کچھ موتی جواہرات وغیرہ ادھر سے ادھر کر دیے ہوں گے. نکروا لها عرشها، ننظر، ہم دیکھتے ہیں کہ اسے سمجھ آتی ہے اس بات کی، یا ایسے لوگوں میں جو اس طرح کی باتیں نہیں سمجھ سکتی، اس کی عقل کس درجے کی ہے، اس طرح کی باتوں کو سمجھ سکتی ہے نہیں سمجھتی. فلما جات، اب وہ آئی، پہلے سے ہی اس نے اس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت دے رکھی ہے. فلما جات، جب وہ آئی، سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بات ہوئی. اب خود سلیمان علیہ السلام والسلام نے ہی اسے دکھایا یا کسی اور نے، جو بھی ہو سکتا ہے واللہ عالم، بہرحال اس سے کہا گیا. قیلا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کسی نے کہا، جس نے بھی کہا ہو. فلما جات قیلا ھکذا عرشک، بظاہر ایسا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہوگا، انداز قرآن کا بھی یہ بتا رہا ہے. اور ایک بادشاہانہ، اور یعنی آپ سلیمان علیہ السلام والسلام کے مقام کے اعتبار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نہیں فرمایا ہوگا، کسی اور کے ذریعے سے کہلوایا ہوگا. فلما جاءت، جب وہ آئی تو سلیمان علیہ السلام کے کسی ماننے والوں میں سے کسی نے ان سے سوال کیا، یا اس سے کہا گیا، ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، قیلہ، اس سے کہا گیا، احاکذا عرشکی، کیا آپ کا تخت بھی کچھ اسی طرح کا ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ ایسا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ والا ہے، جیسے کہ اس میں تبدیلی آ گئی تھی، تو یہ والا ہے، یہ تو نہیں سوال کیا، کیا اس طرح کا ہی ہے؟ وہ پہچان گئی کہ تخت تو میرا ہی ہے، بس اس میں تھوڑی تبدیلی کر دی گئی ہے، وہ پہچان گئی، بڑی سمجھدار تھی، تو کہنے لگی کہ کأنہ ہوا، گویا وہی ہے، جس طرح سوال گول ان گول، اس کو کہتے ہیں نا کہ الفاظ گول کر کے سوال کیا گیا ہے، احا کذا عرشکی، احادہ نہیں کہا، احا کذا عرشکی، اس طرح کا ہے، ہاں گویا کہ وہی ہے. اب جواب، جن کو جواب دیا گیا وہ جانے کہ اچھا اب اس کے معنی کیا ہیں، تم نے گول مول سوال کیا، میں بھی گول مول جواب دیتی ہوں. سلیمان علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ ہے ذہین، سمجھدار، عقل مند ہے، تو اس سے اس کے لیول کے لحاظ سے، اس کے درجے کے لحاظ سے بات کرنی ہوگی، اور اگر یہ بات سمجھ گئی، ایک تو یہ کہ اب یہ اس سے اس کے درجے کے لحاظ سے بات کرنی ہوگی، دوسرا یہ کہ امید ہے کہ حق کو قبول کرے گی، اس لیے کہ جو ناسمجھ ہوتے ہیں نا وہ ضدی ہوتے ہیں، جو لوگ ناسمجھ ہوتے ہیں وہ ضدی ہوتے ہیں، نہیں نہیں ہمیں بس ہمیں لگتا ہے یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے. میں کسی کی تنقیص مقصود نہیں ہے، لیکن بعضوں میں یہ صفت زیادہ ہوتی ہے، بعضوں میں کم ہوتی ہے. جن لوگوں میں علم کی کمی اور سمجھداری کی کمی ہوتی ہے وہ ضد زیادہ کرتے ہیں، نہیں میں نے ایسے کہا ایسے ہی ہونا چاہیے، نہیں ایسے ہی ہونا چاہیے. جن میں اللہ تعالیٰ عقل مندی، یعنی چاہے وہ بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے سمجھدار معلوم ہوتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے اور سمجھدار معلوم ہوتے ہیں، لیکن ضد، اس کا مطلب ہے کہ نہیں، مزاج میں اعتدال نہیں ہے، عقل مندی کی کمی ہے. اور جن کو اللہ تعالیٰ سمجھداری صحیح دیتے ہیں، وہ چاہے اپنے جتنے ہی خلاف کوئی بات ہو، سنیں گے تو صحیح، اچھا سن تو لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی بات میں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. یہ کمال ہے جو ہمارے اکابر نے ہمیں سکھایا، انبیاء نے تو سکھایا ہی سکھایا تھا، ظاہر ہے انہی کی تعلیمات ہیں، لیکن ہمارے اکابر میں بھی ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اپنے مقام، اپنے وقت کے بڑے اونچے لوگوں میں نام سنا ہی ہوگا سب نے، اور ان کے زمانے میں، ان کے خلاف میں اب نام نہیں لیتا، بہرحال ان کے خلاف لکھنے والے بھی ایک وہ عالم ہی کہلاتے تھے، جو ان کے خلاف بہت سی باتیں لکھا کرتے تھے. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر اس کا اہتمام کرتے تھے کہ سنیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. رسالہ آتا تھا، اس رسالے میں حضرت گنگوہی کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ، چونکہ ان کی بینائی تو تھی نہیں، بڑی عمر تھی حضرت گنگوہی کی آخری عمر میں، اور بینائی بھی ختم ہو گئی تھی، تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، وہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے، تو ان سے کہا کہ کیا بات ہے، انہوں نے ہمیں بہت عرصہ ہو گیا یاد نہیں کیا، کیا بات ہے، کوئی مضمون نہیں آ رہا. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، آتے تو ہیں ان کے مضامین، لیکن میں سناتا نہیں ہوں، سنانے کو جی نہیں چاہتا، وہ باتیں اس کی کوئی کام کی نہیں ہوتی. حضرت گنگوہی نے فرمایا نہیں نہیں سنا دو، کیا پتہ کوئی ایسی بات لکھی ہو جس سے ہم اپنی اصلاح کر لیں. یہ ہیں سمجھدار لوگ، جو اپنے دشمنوں کی باتیں اس نیت سے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ اچھا اس نے ہمارے خلاف جو بھی کہا ہے، بکواس کی ہے، شاید اس نے کوئی ایک بات تو ایسی ہو جو واقعی ہمارے اندر غلطی ہے، اور اپنی غلطی کی ہم اصلاح کر لیں. یہ چیز بہت اونچے لوگوں کی ہے، بہت اونچے لوگوں کی یہ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو یہ چیز، یہ صلاحیت نصیب فرماتے ہیں، ورنہ عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ اب میرے خلاف اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے تو نام نہیں لکھا، تو سب سے پہلی چیز میری کوشش کیا ہوگی، میں ہم سب کی بات کر رہا ہوں، صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں کہ لوگ سوچیں صرف میری بات ہو رہی ہے، ہم سب کی یہی بات ہے، ہماری عادتیں یہی ہوتی ہیں. اگر ہمارے خلاف کوئی بات اگر آ جائے تو سب سے پہلے ہماری کوشش ہو کس نے کہا، کس نے کہا، دیکھنا یہ ہے کہ کیا کہا ہے، یہ غلطی ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، ہے تو اس کی اصلاح کر لیں. سب سے پہلی چیز ہماری ہوتی ہے کس نے کہا، یہ کوشش کرنی، معلوم کرنی ہے کسی طریقے سے کہ کہنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے. اپنی اصلاح کی تو خیر کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا، کہنے والا کون ہے، اب پتہ چلے تو اچھا، اس کی طرف سے ہمارا دل میں کینہ، اور ہم کوشش کریں کہ کسی طریقے سے ہم بھی اس کی برائی کریں. بالکل اسلام سے دور، جاہلیت والا دور۔ بہرحال تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے سمجھداری کو دیکھا تو یہ سمجھداری کی علامت ہے کہ جب عقل مندی ہے تو حق بات کو قبول کرنا بھی اس کے لیے آسان ہوگا، اس کو دلیل سے سمجھانا ہوگا لیکن بات مانے گی۔ اگر سمجھدار نہیں ہے تو ضدی ہے، پھر تو اس سے کیا، اس کو کیا سمجھانا، اور پتہ نہیں کیا اس سے کوشش، اس پر کوشش کرنا کامیاب بھی ہو، کامیابی بھی ہے یا نہیں ہے۔ جیسے بہت لوگوں کو بحث کرنے کا فائدہ ہی نہیں، سمجھانے کا فائدہ نہیں، اس لیے پتہ ہے کہ ماننے والا نہیں ہے، نہ سمجھی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ فلما جاءت قیل ھکذا عرشک، میں یہ باتیں خاص طور پہ، حالانکہ یہ آیاتوں کے تفسیر واضح ہے، میں اس لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں قرآن کریم میں جو بیان کی گئی ہیں یہ ہماری اصلاح کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم ان آیتوں کے ذریعے سے اپنی اصلاح کریں، ہم عقل مند ہوں یا نہ ہوں عقل مندوں میں کی مشابہت تو اختیار کر لیں۔ اگر ہمارے بارے میں کبھی کسی نے کوئی برائی کر دی تو سب سے پہلی چیز ہمارے ذہنوں میں آئے کہ اچھا یہ برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہوگی، تبھی تو اس نے کہا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی کہ اس کو ہماری یہ چیز بری لگی ہے، نہیں ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اور آسان سی بات یہ ہے کہ اس سے بات کر لیں کہ دیکھو آپ کی طرف سے مجھے یہ بات پہنچی ہے اور واقعتاً میں میری یہ خواہش ہے کہ میں اس بات کو ٹھیک کروں، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ قالت کار نہ ہو، تو اس نے کہا کہ گویا وہ تخت تو وہی ہے۔ آگے اس نے، بلقیس نے یہ کہا، وہ اوتین العلم من قبلها وکنا مسلمین، ہمیں تو پہلے سے علم ہو چکا تھا، یعنی آپ کی نبوت کا، آپ کی طاقت کا پہلے سے علم تھا، ہم تو مانتے تھے، ہمیں تو پہلے ہی قاصدون آ کر بتا دیا تھا کہ آپ کو اللہ نے کیسی طاقت دے رکھی ہے۔ وہ اوتین العلم من قبلها، ہم جانتے تھے کہ آپ نبی ہیں، آپ کو معجزات عطا ہوئے ہیں، ہمیں پہلے سے ہی علم حاصل ہے، وکنا مسلمین، اور پہلے سے ہی ہم آپ کے فرما بردار بن کے ہی آئے۔ تو یہ بات تو ہو گئی، اب سمجھ آ گئی اس نے سلیمان علیہ السلام کے ایک ماننے والے ایک امتی کی کرامت اور سلیمان علیہ السلام کا معجزہ دیکھ لیا، سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ ہو گیا، آپ سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا علم ہو گیا اور اس کی سمجھداری کا علم ہو گیا۔ اب آگے اس کو یہ کیسے سمجھائیں، آگے والی بات جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں یہ بات سمجھا دیتا ہوں تاکہ اگلی آیات سمجھ میں آ جائیں۔ اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام اسے یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو انسانی عقل غلطی کر سکتی ہے اور تم جو اب تک سورج کی عبادت کر رہے ہو یہ غلطی ہے، وہ کیسے سمجھایا جائے؟ آگے والا جو واقعہ آ رہا ہے نا، اس کے لیے دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ نمبر ایک، کہ سلیمان علیہ السلام اسے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسانی عقل غلطی کر سکتی ہے اور ہم اور تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ایک بات اسے، کہ ورنہ تو انسانی کہتا ہے نہیں نہیں میں نے کبھی غلطی کی نہیں، تو اس معاملے میں مجھ سے کیسے غلطی ہوگی، میں جو فیصلہ کرتی ہوں ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی سورج کی عبادت کرنے میں میرا فیصلہ صحیح ہے، سلیمان بھی صحیح، چلو میں بھی صحیح۔ بہت سے سمجھدار ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح۔ ہمارے مسلمان بھی بیچارے، ہمارے بیچارے مسلمان بھی بعض جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نہیں نہیں یہود بھی صحیح، نصارہ بھی صحیح، اہل کتاب بھی صحیح، مجوس بھی صحیح، سب صحیح، سب اللہ کو راضی کرتے ہیں، سب صحیح، ولیعاذ باللہ۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے اور ایک نہیں مانتا، سب صحیح۔ ایک اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک خدا کو ایک مانتا ہے، ایک بت پرستی کرتا ہے، سب صحیح، کہاں سے ہو گیا؟ بیچارے بعض لوگ عجیب رخ پر چلے جاتے ہیں۔ تو خیر، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اب اس کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ انسانی عقل غلطی کرتی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ تم بھی صحیح میں بھی صحیح، دیکھو انسانی عقل غلطی کرتی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ ماننا ہے ایک بات۔ ابھی تک تو غلطی نہیں ہوئی، عرش کو بھی پہچان لیا، غلطی نہیں ہوئی، تو غلطی ہونا یہ پہچان کرانی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی بادشاہت بھی عجیب قسم کی دی ہے، وہ دو باتیں ہیں۔ یہ دو باتیں بس خاص طور پہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ دو باتیں اگر ذہن میں رہیں گی تو اگلی آیات اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، اگلی آیات پہ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين۔ جب بلقیس کے ساتھ یہ تخت والا واقعہ پیش آیا جس سے معلوم ہوا کہ وہ بہت سمجھدار تھی، تو اب سوال یہ ہے کہ اچھا جب اتنی سمجھدار ہے اور سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا علم، نبوت کا علم بھی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر توحید پر کیوں نہیں آ گئی فوراً؟ پھر سورج کی عبادت کیسے کرنے لگی؟ ابھی بھی سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچنے کے بعد بھی ابھی تک بھی تو وہ توحید پر نہیں آئی ہے فوراً، کچھ وقت لگا تھا اس کو، تو اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ایک عذر پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے عذر پیش کر رہے ہیں، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی وہ عبادت کرتی تھی نا، سورج وغیرہ کی، ان چیزوں کی عادت کی وجہ سے یہ اللہ کی توحید اور حق بات کو ماننے سے رکی رہی. یعنی ایک عادت انسان کی پڑ جاتی ہے تو اس کو چھوڑنے میں ذرا دیر لگتی ہے. انسان کی سگریٹ کی عادت ہوتی ہے، چھوڑنے میں دیر لگتی ہے، کسی اور چیز کی تمباکو کی عادت ہو جاتی ہے، چھوڑنے میں دیر لگتی ہے. تو ایک عقیدے والی بات ہے، ایک عرصے سے شرک والے عقیدہ ہے اور سورج کی عبادت کر رہی ہے، تو ظاہر ہے اس کا ایک اثر تو ہوتا ہے کہ فوراً تو آتی ہی نہیں مان جائے گی. تو اس لیے یہ تو سمجھ گئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام برحق ہیں، لیکن کچھ وقت لگا، وصدہا، اور ابھی تک آنے تک بھی کیوں، یعنی وہاں جب اپنے حکومت پر تھی اس وقت کیوں سورج کی عبادت کر رہی تھی؟ تو سمجھداری کے خلاف ہے کہ سورج کی کوئی عبادت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تک جو غیر اللہ کی وہ عبادت کرتی رہی، اس عبادت کی عادت کی وجہ سے ابھی اللہ تعالیٰ کی توحید پر آنے میں اور حق بات قبول کرنے میں اس کو دیر لگی، اور وجہ اس کی یہ ہوئی، اور غیر اللہ کی عبادت اب تک جو کرتی رہی سورج کی عبادت، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ انہا کانت من قوم کافرین، اصل بات یہ ہے کہ وہ کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی، ماحول کا اثر تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ایک بات بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو ماحول کا اثر، اور اس ماحول کی وجہ سے اس کو عادت پڑ گئی تھی، تو بس اس میں ذرا دیر لگی اس کو، ورنہ اتنی سمجھدار تھی کہ اپنی عقل سے وہ اللہ کی وحدانیت کو پہچان سکتی تھی. ماحول کا اثر تھا، زیادہ سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ اچھا اس بارے میں سوچیں، ہمیشہ سے ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا. خیر، یہ تو پیچھے والے واقعے کی بات ہوئی. اگلے واقعے کے لیے میں نے دو باتیں بتائی تھیں، ایک تو یہ دیکھنا تھا کہ انسانی عقل غلطی کرتی ہے، یہ بتانا ہے. دوسرا یہ کہ سلیمان علیہ السلام کو ظاہری بادشاہت کے لحاظ سے دنیاوی بھی بڑی دولت اللہ نے دی ہے، عجیب کمالات دیے ہیں. قیل لہ ادخل الصرح، اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ، اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے ایک جگہ تھی سامنے، اس کو جانا تھا، اس محل میں جانے سے پہلے درمیان میں ایک جگہ آتی تھی، گویا کہ سامنے مثلا مکان ہے، اس مکان تک پہنچنے سے پہلے درمیان میں ایک شیشے کا محل ہے، شیش محل کہا جاتا ہے، شیشے کا محل ہے. تو سامنے جانا ہے، اور وہ سامنے جانے سے پہلے اس شیشے والے محل سے ہی گزرنا گزرنا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ شیشے والا محل ایسا بنایا کہ بالکل صاف شفاف شیشہ، اس کے نیچے پانی، اور پانی میں مچھلیاں نظر آ رہی ہیں، تھوڑا تھوڑا پانی لیکن پانی ہے. اب ظاہر ہے کوئی شخص پانی میں سے گزر کر جب سامنے جانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے، اپنے ذرا کپڑے اونچے کر لیتا ہے. قیل لہ ادخل الصرح، اس سے کہا گیا کہ سامنے محل ہے، اس میں داخل ہو جاؤ. داخل ہونے سے پہلے درمیان میں نیچے شیشے کی زمین تھی اور اس کے نیچے پانی تھا. فلما رأته حسبته لجة، جب اسے دیکھا، فلما رأته، جب اسے دیکھا، حسبته لجة، تو سمجھی کہ یہ گہرا پانی ہے، تو اسے پانی سمجھی. وکشفت عن ساقیہا، اور کپڑے اونچے کر لیے، پنڈلیاں کھول دیں، کپڑا اونچا کر کے پنڈلیاں کھول دیں. جیسے عام طور سے پانی میں سے گزرنا ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، کپڑے اونچے کر لیتا ہے، کپڑے گیلے نہ ہو جائیں. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انہ صرح ممرد من قواریر، یہ تو محل ہے جو شیشے کا بنا ہوا ہے. شیشے کے محل میں داخل ہونے کا کہا گیا، اب وہ داخل ہونے کے لیے، اس میں داخل ہونے کے لیے درمیان میں جو راستہ تھا وہی پانی پر سے گزر رہا تھا، اور اس کے اوپر بھی شیشہ تھا لیکن نظر نہیں آ رہا تھا کہ شیشہ ہے، وہ سمجھی پانی میں جا رہی ہے، پانی میں جانے سے پہلے کپڑے اونچے کیے. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً تنبیہ کی کہ یہ کیا کپڑے کیوں، یہاں تو پانی تو ہے نہیں. انہ صرح ممرد من قواریر، یہ تو محل ہے جو شیشوں سے بنا ہوا ہے. تو اس کو ذرا احساس ہوا، شرمندگی ہوئی کہ اچھا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتی تھی، یعنی اتنا بھی نہیں سمجھ سکی کہ شیشے کا محل ہے. انسان کبھی ایسے موقع پر جہاں اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھ رہا ہو اور اپنی کوئی غلطی، یعنی ایسی حرکت جو ندامت کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو اس کو پشیمانی ہوئی. اصل بات جو تھی وہ کیا تھی کہ اسے سلیمان علیہ السلام حق بات سمجھانا چاہ رہے تھے اور حق بات سمجھانے کے لیے یہ سمجھانا ضروری تھا کہ انسان کی عقل غلطی کر سکتی ہے. اس نے دیکھ لیا کہ ہاں میری عقل تو غلطی کرتی ہے, یہ بڑے سمجھدار ہیں, میری سوچ غلطی کرتی ہے, میری عقل غلطی کرتی ہے, ان کے پاس جو حکومت اور بادشاہت جو سمجھداری ہے میرے پاس اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, ان کی بات سب باتیں صحیح ہیں, ان کی باتوں کو میں قبول کر لیتی ہوں. بس یہ مقصد تھا اور مقصد حاصل ہو گیا. انہ صرح ممرد من قواریر, یہ محل ہے جو شیشوں سے بنا ہوا ہے. بلقیس مان گئی, اس کو کہتے ہیں بس ان کی طاقت کو پہلے ہی دیکھ لیا, نبوت کا احساس پہلے, نبوت کا علم پہلے ہی ہو گیا تھا, اب اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا کہ ہاں میری عقل غلطی کرتی ہے, انسان کی عقل غلطی کر سکتی ہے. یہ بات جب اس کو تجربے سے سمجھ میں آ گئی فوراً مان لیا. قالت رب انی ظلمت نفسی, پروردگار دنیا کی چیزوں میں غلطی کر سکتی ہوں, تیری پہچان میں بھی غلطی کی. پروردگار انی ظلمت نفسی, میں نے تو اپنے آپ پر ظلم کیا کہ تجھے چھوڑ کر میں سورج کی عبادت کرتی رہی. انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, اور میں اب میں اسلام قبول کرتی ہوں سلیمان کے ساتھ اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ جمہور کی تفسیر کے مطابق میں نے تفسیر کی, اس تفسیر میں کوئی اشکال ظاہری طور پر بھی نہیں ہے, اور بعض نے یہاں پر اسرائیلی واقعات کی بنیاد پر اور باتیں لکھی ہیں, اس کا تفسیر سے کوئی تعلق نہیں, وہ اسرائیلیات ہیں, ان کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں لگتا, لیکن میں اس لیے کر دیتا ہوں کہ کم از کم یہ پتا ہو کہ غلط کیا ہے. بسا اوقات غلط باتیں اس لیے بتانی پڑتی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ غلط ہے, کوئی یہ سوچے گا اچھا شاید میں بتانا بھول گیا. تو بعض باتیں جو غلط ہوتی ہیں ان کو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے. یہاں پر بعض مفسرین نے صرف اسرائیلیات میں جو باتیں ملتی ہیں ان میں سے بعض باتیں نقل کر دیں اور بعضوں نے اس کو تفسیر سمجھ لیا. یعنی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام, غلط باتیں جو بتا رہا ہوں, سلیمان علیہ السلام کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ہوا تھا, نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا گیا کہ چونکہ ان کی جنات کی اولاد میں سے ہیں, یہ بھی سب تاریخی باتیں اور غیر معتبر. سلیمان علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ جنات کی اولاد سے ہیں تو ان کے جسم پر بہت زیادہ بال ہیں, تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے محل بنایا تاکہ وہ اس محل میں سے گزر کے جب جائیں گی اور اپنے کپڑے اونچے کریں گی, پانی سمجھ کر کپڑے اونچے کریں گی, پتہ چل جائے گا کہ پنڈلیوں پر بال ہیں یا نہیں ہیں. یہ سب باتیں ایسی ہیں جو کسی عام بزرگ کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے. کہ کسی بزرگ کو کسی سے نکاح کرنا تھا تو اس کے پیر دیکھنے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی حرکت کی کہ بڑا محل بنوایا صرف اس لیے کہ اس کے پیر دیکھنا چاہ رہے تھے. ہم کسی بزرگ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتا ہے. یہ سب باتیں اسرائیلیات میں تورات انجیل کی جو اصل سے کہ اصل تورات انجیل جو تھی وہ تو ظاہر ہے کہ انبیاء کے احترام اس میں جو بھی تھا, لیکن ظاہر ہے تورات اور انجیل ان میں جو تورات میں اور زبور میں جو باتیں تھیں تو وہ گویشتہ سلیمان علیہ السلام تو اس میں آتے بھی نہیں. تو بہرحال ان کی اسرائیلیات میں اور ان کی تاریخ میں, اہل کتاب کی تاریخ میں جو باتیں ہیں اس میں انبیاء کی تو کوئی حیثیت نہیں سمجھی گئی. انبیاء کے بارے میں تو زنا تک کے الزامات اس میں ملتے ہیں, تو اس لیے یہ باتیں اس میں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہمیں یہ بات, ہماری عقل ہمیں یہ بتا سکتی ہے, سمجھداری ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ یہ باتیں انبیاء کی شان کے خلاف ہیں. ہم کسی بزرگ اور نیک شخص کے بارے میں یہ بات نہیں سوچ سکتے, تو ایک نبی کے بارے میں, اتنے بڑے نبی کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ ایسے کام کریں گے کہ اتنا بڑا محل صرف اس لیے بنایا تھا تاکہ پنڈلیاں دیکھیں. یہ تو اسی لیے تھا تاکہ وہ حق بات کو قبول کر لیں, اپنی غلطی کو پہچان لیں, اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری دنیاوی بادشاہت دی ہے وہ بھی دیکھ لیں تاکہ اس کو یہ غرور نہ رہے کہ میری دنیاوی بادشاہت تو سلیمان سے بڑھ کر ہے, یہ بھی دکھا دیا کہ یہ بھی بڑھ کر ہے, اور سمجھداری بھی سلیمان علیہ السلام کی ان سے بڑھ کر ہے. یہ سب چیزیں ظاہر ہو گئیں, جو مقصد تھا وہ حاصل. اسی لیے قرآن نے فوراً اس کے بعد کہا قالت رب انی ظلمت نفسی, یہ نہیں کہا کہ اچھا میں فوراً نکاح کرتی ہوں. قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, جو مقصد تھا کہ اپنی غلطی پہچان لی, سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا اقرار کیا اور انہوں نے جو توحید کی دعوت دی تھی اس کو قبول کر لیا. باقی سب باتیں کہ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ان سے نکاح ہوا تھا نہیں ہوا تھا, قرآن میں حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں, جو کچھ بھی ہے وہ سب اسرائیلی روایات کی بنیاد پر ہے. ہم اس کے بارے میں جہاں تک کوئی چیز نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے ہم مان سکتے ہیں, یعنی یقین کے درجے میں نہیں مان سکتے ہیں, اور جو چیز نبی کی شان کے خلاف ہے ہم اس کا صاف صاف انکار کریں گے کہ یہ غلط ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.